بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، مواعظ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، موعظته رضي الله تعالى عنه لرجل، عن عمر رضي الله عنه أنه وعظ رجلا فقال: لا تلهك الناس عن نفسك، فإن الأمر يصير إليك دونهم، ولا تقطع النهار ساربا، فإنه محفوظ عليك ما عملت، وإذا أسأت فأحسن، فإني لا أرى شيئا أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة حديثة لذنب قديم. كذا في الكنز. وأخرج البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح، وقل ما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله. موعظته للأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنهما. أخرج الطبراني في الأوسط عن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزحه استخف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم، وصلوا الله رزق يوم بيوم. وأخرج أيضا عنه قال: جالس التوابين، فإنهم أرق شيئا أفئدة. الحمد لله. حضرات صحابہ اکرام کے جو مواعظ ہیں، جو ان کی نصیحتیں ہیں، اس کو پڑھا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت میں رہ کر حضرات صحابہ اکرام نے جو تربیت حاصل کی تھی، اور اس پر ان کا ایمان جو پہاڑوں کے بقدر تھا، اور ان کے علم میں جو گہرائی تھی، اور ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کے چشمے جاری کیے تھے ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے، اس میں بڑے علوم ہیں، بڑی رہبریاں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مواعظ تھے وہ گزشتہ پڑھے گئے. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں ہیں. ایک نصیحت ہے، سبحان اللہ، ایک نصیحت ایسی ہے کہ جو آدمی پلے باندھے، لکھ کر رکھ لے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نصیحت فرمائی، فرمایا عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ وعظ رجلا فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی، فرمایا: لا تلہک الناس عن نفسک، فرمایا لوگوں میں مشغول ہو کر اپنی ذات سے غافل نہ ہو جانا، لوگوں میں رہ کر اپنی ذات سے غافل نہ ہو جانا. فإن الأمر يصير إليك دونهم، اس لیے کہ قیامت کے دن، قبر میں قیامت کے دن تم سے، تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا. وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ سَارِبًا, اللہ نے جو زندگی دی ہے اور جو دن ہے ان دنوں کو بیکار مت گزارو. فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ, دن بھر میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ سارے کے سارے اعمال محفوظ کر لیے جا رہے ہیں. وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ, کوئی بھی برائی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو. فرمایا کہ فَإِنِّي لَا أَرَى أَشَدَّ لا ارى شيئا اشد طلبا ولا اسرع دركا عن حسنه حديثه لذنب خطي. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو, اس لیے کہ میں نے اس سے زیادہ تلاش کرنے والی اور جلد حاصل کرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ کوئی نیکی پرانے گناہ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو مٹا دیتی ہے. تین باتیں ہیں اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کو جو نصیحت فرمائی. سب سے پہلا جو جملہ فرمایا, لا تلہک الناس عن نفسک, لوگوں میں مشغول رہ کر اپنی ذات سے غافل نہ ہو جاؤ. سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنی ذات پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلا مطالبہ, سب سے پہلا حق. لوگ جو ہے نا اپنی حاجتوں کو, اپنی ذاتی حاجتوں کو جانتے ہیں. میری ذاتی حاجت کیا ہے؟ میرے لیے کھانے کی ضرورت, کپڑوں کی ضرورت, گھر کی ضرورت, اپنی حاجت. اسی طرح آدمی جانے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس سے پوچھیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تمہاری کیا رائے ہے, ماذا تقول فی هذا الرجل, ان کے بارے میں تم کیا کہو گے. قیامت کے دن آدمی کی زندگی, اس کی جوانی, اس کا علم, اس کا مال, اس کی کمانے کو, اس کے خرچ کو پوچھا جائے گا. یہ بات کن سے کہی جا رہی ہے؟ دو باتیں ہیں. یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے جو سبحان اللہ جن کی زندگیاں لوگوں کی محنت, لوگوں کو دین پر لانے میں, لوگوں کی دین کی خدمت میں لگی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی سے کہہ رہے تھے, کون تھے سامنے والے؟ یہ وہ شخص تھے جن کی زندگی اللہ کے دین کی محنت میں لگ رہی تھی. اللہ کے دین کی محنت میں لگی ہوئی اللہ کے بندوں کو ہدایت کی طرف لانا, دین کی طرف لانا, یہ ان کا مشغلہ تھا. ان سے فرمایا لوگوں میں مشغول ہو کر اپنی ذات سے غافل نہ ہونا. غفلت جو ہے بہت بڑی بیماری ہے, زنگ ہے زنگ. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے. دل زنگ آلود کیسے ہوتا ہے؟ دل پہ غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور پھر آدمی کیا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کا مزاج بدل جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے جب کام کروں تو سب سے پہلے اس کا قدم سامنے والے سے شروع ہوتا, اپنی ذات سے شروع نہیں ہوتا. دنیا بھر میں اتنی کوششیں اصلاح کی جو ہو رہی ہیں, دنیا بھر میں ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ اصلاح مکمل نہیں ہو پا رہی؟ کیا وجہ؟ وجہ کہ آدمی سوچے تو صحیح, اتنی ادارے, اتنی تنظیمیں, اتنی تحریکیں چل رہی ہیں, ہر آدمی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اصلاح قائم ہو. لیکن ہر آدمی سے پوچھو, ہر آدمی کی نگاہ سامنے والے پہ ہوتی ہے. بڑے سوچتے ہیں کہ چھوٹے کیسے بنے, دوسرے سوچتے ہیں کہ عورتوں میں کیسی صلاح آئے, بڑے سوچتے ہیں جوانوں میں کیسی صلاح آئے. ہر ایک کا مطمئن نظر جو ہے نا سامنے سے, حالانکہ معاشرہ افراد کا نام ہے اور فرد سب سے پہلے میں فرد ہوں. اسی لیے قرآن پاک میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو سب سے پہلے تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. اپنی ذات کو کبھی اوجھل نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو کبھی ہٹانا نہیں ہے. کبھی بھی مجلسوں میں جائیں, کبھی بھی کوئی بھی آدمی محنت کرے, سب سے پہلے کیا ہے, اس محنت سے مقصود کہ میری اپنی ذات ہے. درس میں بیٹھا ہوں, درس میں درس دے رہے ہیں, تعلیم میں بیٹھے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, حدیث سن رہے ہیں, سب سے پہلے مقصد کہ اپنی ذات ہے. یہ شیطان کا جو ہے نا بہت بڑا حملہ ہے, آدمی کو اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے. جب آدمی اپنی ذات سے غافل ہوتا ہے تو پھر سب سے بڑا حملہ کیا ہوتا ہے, اس کو دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں. یہ تو شکایت ہے, لوگ مان نہیں رہے بات, لوگوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی. من قالا, جس شخص نے کہا ہلاک الناس فقد ہلاک, جو کہتا ہے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, اصل میں وہ ہلاک ہو رہا ہے. اسی لیے جتنے, یہ بہت بڑی بات ہے, جتنا بڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے سے غافل نہیں ہوتا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شکر کے حالات اللہ نے ان پر لائے تھے, اور اللہ نے مطالبہ کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, ہم نے داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا فضل ہم نے عطا فرمایا, نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ہم نے انہیں دی تھی. مطالبہ کیا کہ شکر کریں, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے شکر بڑھا دیا. ایسا شکر پورے گھر کے اندر جتنے تھے, بیاں بیوی بچے خادم سب کے سب ترتیب بنا دیے تھے کہ کوئی شخص گھر کے اندر ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت نہ کرتا, کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو, کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو, یہ چل رہا ہے. ایسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے نبی, جلیل قدر پیغمبر, اور اللہ نے انہیں جو معجزہ عطا فرمایا, انہیں جو ہے نا لوہے کو نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا, جس سے وہ زرہ بناتے تھے اور لوگوں میں فروخت کرتے اور اس سے اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے. بادشاہ تھے لیکن بادشاہ ہو کر بھی بیت المال سے نہیں لیتے تھے, لیکن یہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر جو لوہے کو نرم فرمایا وہ معجزہ تھا. لیکن یہ معجزہ اللہ نے کس عمل پر دیا, وہ کیا عمل تھا داؤد علیہ السلام کا جس پر اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں نکل جاتے راستے میں, اپنے بھیس بدل کر, لباس بدل کر, حلیہ بدل کر, تو یہ لوگ نہیں پہچانے, اور لوگوں سے پوچھتے کہ بھئی داؤد کیسے آدمی ہیں. لوگ کہتے بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے روزے دار ہیں, بڑے نیک اللہ کے بندے ہیں, سب تعریف کرتے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو منہ پہ کون بولے؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے نبی, شکر گزار, عادل, ایسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر. تو کہتے کہ آپ بڑے اللہ کے بندے ہیں, واقعی ان کی زندگی ایسی تھی. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا کہ اپنی اصلاح, اپنے کیا ہے, میرے اندر کیا کمیاں ہیں, اس کو تو معلوم کروں. تو اللہ نے نظام تربیت کا بنایا, ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجا. وہ فرشتہ راستے میں ملا, حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا انسان سمجھ کر, داؤد کیسے آدمی ہیں؟ تو وہ آدمی فرشتے نے کہا بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ایک چیز اگر ان سے نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا, ایک کام اگر وہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا. داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا کام ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ وہ بیت المال سے اپنے خرچہ لیتے ہیں, گھر کا گزارا جو ہے نا وہ بیت المال سے لیتے ہیں. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فوراً طے کیا کہ نہیں, میں یہاں سے جو ہے نا خرچہ نہیں لوں گا. فوراً انہوں نے طے کیا. ان کے اس طے کرنے پر اللہ نے یہ آسانی دی کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں معجزہ دے دیا. اللہ نے ان کے ہاتھ میں معجزہ دیا. اسی لیے دوستو دیکھیں کتنے بڑے پیغمبر ہیں, لیکن کیا ہے کہ کیا ہے, اپنے سے غافل نہیں. ہاں آدمی کیا ہے, آدمی مختلف شعبوں میں دین کا, دی اسلام کا کام کرتا ہے, لیکن کبھی بھی میری آخرت, میری قبر, میری زندگی, میرے انفرادی اعمال, میرے قرآن کی تلاوت, میرا ذکر, میری دعائیں, مقصود تو یہی ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا, لیکن آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں, لیکن آپ کے قرآن پاک کے تلاوت کی مقدار طے تھی. مسجد نبوی میں جو مختلف ستون ہیں, ایک ستون تھا استوانۂ وفود, جہاں سے باہر سے لوگ وفد آتے تھے, جماعتیں آتی تھیں اور انتظار کے وہاں بیٹھتے تھے کہ آپ سے ملاقات کریں. وہاں ایک قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ تاخیر سے آئے اپنے حجرے سے، تو آپ نے کیا فرمایا، میری تلاوت کی ایک مقدار ہے وہ باقی رہ گئی تھی، اس تلاوت کو پورا کر کے میں آیا. یہ انفرادی معمولات ہیں. آدمی سمجھتا ہے میں کر رہا ہوں الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اپنی اپنا کیا ہے؟ اسی لیے ہم نبی کے امتی ہیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ جن کے قول میں، جن کے عمل میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں اس کا نمونہ ان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلی دعوت کیا دی؟ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے بندے بنو. بنو سب سے پہلی آپ کی دعوت، لیکن آپ خود سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بندہ بن کے پیش کیا. ہر عمل میں، بول میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں آپ نے بندگی پیش کی. آپ نے لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. صرف آپ کی تعلیم جو ہے نا، آپ کے قول قول نہیں رہے، کہ آپ کی باتیں باتیں، آج دنیا میں اس کی کمی نہیں، بہترین قسم کے میٹھی میٹھی باتیں ہیں، بہترین قسم کی کتابیں ہیں، لیکن زندگیاں خالی. نبی میں اور مفکر میں، فلاسفی میں، فلاسفر میں یہی فرق ہوتا ہے. فلسفی جو ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے، بڑی بڑی تھیوریاں سوچ لیتا ہے. نبی جو ہوتے ہیں نا، وہ جو چیز سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ چیز ان کی زندگی میں عملی طور پہ ہوتی ہے. آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو پانچ وقت کی، لیکن آپ ایک قدم آگے تھے. صرف پانچ وقت کی نماز نہیں تھی، تہجد، مسلمانوں سے تہجد کی فرضیت اٹھا لی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ تہجد کو اہتمام سے پڑھتے تھے. اشراق، اوابین، نوافل کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، آپ لوگوں کو ترغیب دیتے، لیکن آپ ایک قول قدم، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے، لیکن آپ ایک قدم آگے تھے. لوگوں سے کہا کہ بھئی دنیا سے بے رغبت رہو. ایک صحابی نے پوچھا، میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، لوگوں میں محبوب بننا چاہتا ہوں، دلنی علی عمل، ایک عمل مجھے بتائیے جس سے میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کے بندوں میں بھی پیارا بن جاؤں. آپ نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، تم لوگوں میں بھی محبوب بن جاؤ گے. اسے بولا نہیں آپ نے، اسے بلکہ بولا تو کر کے بھی بتایا، ایسا کر کے بتایا کہ 23 سالہ زندگی، خاص طور پہ مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے، فاقے پہ فاقے آ رہے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، حکیم بن حزام، بڑے بڑے مالدار صحابہ اشارہ کرتے تو آپ کے گھر کو جو ہے نا سونے چاندی سے بھر دیتے، لیکن آپ نے کبھی اپنے لیے نہیں مانگا، ہمیشہ آپ نے، بلکہ آپ دنیا سے کس حال میں گئے، آپ کے گھر میں مختصر جو تھے، وہ جو بھی آپ کے گھر میں جو زرہ تھی، وہ کسی غیر مسلم کے گھر میں وہ اس کو گروی رکھ کے وہ زرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، دن دن ایسے گزر جائے، کیسے گزرتے، دو دو مہینے گزر جاتے، چاند، تین تین چاند نکل آتے، گھر میں چولہا تک نہیں جلتا. جو نبی یہ کہے زبان سے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلی بات کہتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، درا حالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو. سیریل، کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عمل دیکھیں، سبحان اللہ، آپ کا عمل اتنا اونچا عمل، یہ کس کی نصیحت ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ صرف آپ فرمائے نہیں، آپ کی اگر ذرا سیرت کا مطالعہ کریں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی سے نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں میں رہ کر، لوگوں میں مشغول رہ کر تم جو ہے نا اپنے کو نہ بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بڑا، لیکن آپ نے اپنے عمل کے ساتھ خوف کو جمع کیا. اسی لیے دوستو بہت بڑی ضرورت کیا ہے، غفلت جب کسی چیز میں آتی ہے، وہ غفلت جو ہے بڑی بڑی بیماریاں پیدا کرتی ہے. غفلت کے ساتھ کبھی چلنا نہیں ہے، غفلت کے ساتھ نہ لوگوں میں کام کرنا ہے، غفلت کے ساتھ نہ دین کے کام کرنا ہے، غفلت کا معنی غافل بن کر، غافل بہت سے چیزوں میں، اپنے سے غافل بن کر لوگوں میں کام کریں. اسی لیے فرمایا فَإِنَّ الْأَمْرَ يَصِيرُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ، پوچھا تو آپ سے جائے گا آپ کے بارے میں، تمہارے بارے میں، تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں پوچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو لولو خنجر مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آخری، جب ان کے دنیا سے رخصتی کا جب وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے، اللہ اکبر کہنے لگے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دینے لگے، آپ گھبرائیں مت، آپ کون ہیں، آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، آپ کے اسلام پر اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، ایسی عزت ملی کہ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو عزت گری وہ گرتی جا رہی ہے، ایسی عزت، قرآن آپ کی رائے کے موافق قرآن اتر رہا ہے. ازواج مطہرات استنجا کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، کہنے لگے میں نے پہچان لیا ازواج مطہرات ہیں. وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ حضرت عمر نے اس طرح کہا، فوراً قرآن کی آیت پردے کی اتر گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے کی عورتیں کے پردے کے ساتھ فوراً، ابھی ان کی رائے کی موافقت مفسرین نے 21 مقامات لکھے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سوچا وہ وحی بن کے اتر گئے، کہ کتنا ان کا، ان کے نفوس میں پاکیزگی تھی، کتنا اونچا مقام. اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہائے اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، کہ اسلام ان کے ذریعے اتنا پھیلا، اتنا پھیلا کہ اندازہ آدمی نہیں لگا سکتا. لیکن غفلت نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، نہیں کبھی غفلت نہیں. اتنے بڑے مقام میں پہنچنے کے باوجود بھی، کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب یہ ساری چیزیں کہیں تو فرمایا عبداللہ ابن عباس، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بھائی ہو، کیا تم حشر کے میدان میں گواہی دو گے میری؟ تم عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں ہاں میں گواہی دوں گا. پھر فرمایا الحمدللہ، اگر تم گواہی دو گے تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے. کیا کہتے تھے، اللہ میں تجھ سے نہیں چاہتا کہ میں یہ نیکیوں کا بدلہ ملے، بس میری نیکیاں بس ہے، کچھ نہیں ہے، بس برابر سرابر کا معاملہ ہو جائے اور میرے گناہوں کی پکڑ نہ ہو، بس یہ چاہیے. غفلت نہیں ہے کہ اتنا سارا بیت المال ان کے قبضے میں ہے. جب انتقال کا وقت آیا اپنے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا تین نصیحتیں، وصیتیں لکھو. کیا وصیت ہیں؟ سب سے پہلی وصیت کہ میرا انتقال ہو جائے، امیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لینا اور مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں وہاں پر میری تدفین کرنا. فرمایا دوسری وصیت کہ 84,000 درہم کا قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرضہ میرے بعد ادا کر دینا. فرمایا تیسری وصیت کہ جب میرا انتقال ہو جائے، کفن دفن اور نماز جنازہ ہو جائے تو میرے جنازے کو فوراً لے کے چلنا. سبحان اللہ، ان کی نصیحت وصیتیں پڑھنے کی. فرمایا بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا اگر میں اچھا ہوں تو میری قبر اچھی ہے، اگر میں اچھا ہوں تو میری قبر اچھی ہے، اگر میں برا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے کندھوں کا بوجھ بنوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ سامنے رکھا گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیتیں پڑھ رہے ہیں، جب اس وصیت پر پہنچے کہ ابا جان نے 84,000 درہم کا قرضہ چھوڑا ہے، نام فہرستیں دی ہیں میرے ابا کو، بس اب اس وقت معاف کر دو، تدفین ہو جائے گی، بعد میں ہر ایک آئے اور اپنا مطالبہ پیش کرے، میں اپنے والد کا قرضہ ادا کروں گا. مجمع کے اندر سے ہچکیاں نکل گئی کہ امیر المومنین، سارا بیت المال ان کے قبضے میں، یہ سارے اختیارات ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود 84,000. ایک مرتبہ گھر میں کچھ ضرورت پیش آئی، کیا کریں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا میں تم سے کچھ قرضہ لینا چاہتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا امیر المومنین آپ کے پاس تو بیت المال ہے. فرمایا بیت المال سے لوں اور اس سے پہلے ادا کرنے سے پہلے موت آ جائے تو میرا کیا ہوگا، میں نہیں چاہتا، میں تم سے لوں گا، اور صاف ہے میں تم سے لوں گا، بلکہ فرمایا تم سے لوں گا کہ تم، مجھے معلوم ہے کہ تم وصول کرو گے میرے سے. تم ایسے نہیں ہو, تم وصول کرو گے میرے سے. اتنا اختیار, کہیں سے خوشبو مشک آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہے کوئی تم میں سے اس کو تول دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کون؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن, حضرت علی کی بیٹی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی, کہنے لگی میں تول دوں. کہنے لگے نہیں تم نہیں تولو, تم تولو گی. تولتے تولتے ہاتھ میں خوشبو لگ جائے گی, اور پھر تم جو ہے نا سر کھجانے کے بہانے کھجاؤ گی, وہ مشک سر میں لگ جائے گا, کل میں خدا کو کیا جواب دوں گا. اتنا بڑا آدمی, اتنے بڑے کام والا, لیکن اپنے سے غافل نہیں, اپنی قبر, اپنی آخرت, اپنی زندگی. ہاں اپنی زندگی. اسی لیے دوستو بہت بڑی ضرورت ہے آدمی کو, کیا ہے آدمی کبھی بھی ہاں حضرت روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک میدان میں کھڑے تھے سخت گرمی, دیکھا دور سے کوئی شخص آ رہا, کوئی شخص, اتنی سخت گرمی میں کون ہے؟ جب قریب آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا امیر المومنین اس دھوپ میں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیت المال کا ایک گھوڑا گم ہو چکا ہے, ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا حضرت آپ اندر سائے میں تو آ جائیں, میرا غلام ہے, وہ غلام جا کے ڈھونڈے گا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, کل قیامت میں اللہ کو جواب, غلام نہیں میں دوں گا, مجھے دینا ہے جواب. لوگوں میں رہ کر جو ہے نا کیا فرمایا, لوگوں میں کتنا اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنا اسلام فتح کرایا, ہدایت کے کیسے کیسے دروازے کھل گئے. لیکن نہیں, اپنے سے غافل نہیں, اپنے سے غافل نہیں. یہ اپنی آخرت, اپنا قبر, اپنی زندگی, یہ چیز بہت بڑی ضرورت ہے. جب آدمی اپنے کو سامنے رکھتا ہے, اللہ اس کے بول میں برکت دیتے ہیں, اللہ اس کی مجلس میں برکت دیتے ہیں, اللہ اس کی محنت میں برکت دیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی مجلسیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلسیں, ہزاروں آدمی توبہ کر کے اٹھتے تھے. وہ کیا وجہ تھی؟ اللہ ان کے بول میں, ان کی مجلسوں میں وہ برکت دیتا تھا. وہ لوگ کبھی کیا نہیں کرتے تھے, میں اصلاح سے بے پرواہ, میں سب کچھ ہو گیا, اب بس اصلاح کے جو ہے نا سامنے والے محتاج ہیں. کبھی نہیں, ہمیشہ انہوں نے سامنے کو مقدم. اور جو شعبہ اللہ نے جس کو دیا ہے, اس شعبے سے اپنی آخرت بنائے. یہ اصل ہے. غافل نہیں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جس لائن میں اللہ نے جس کو دین کی محنت میں قبول کیا ہے, وہ سمجھے کہ مجھے یہ آخرت میری بننے کے لیے مجھے اللہ نے دی ہے, اس میں میری آخرت مجھے بنانی. جیسے کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو اپنی آخرت کے بننے کا ذریعہ بنایا. صرف خلافت نہیں کی انہوں نے, صرف خلافت کر کے چلے گئے, نہیں, میری خلافت میری آخرت بنائے گی. جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ نے ان کو خلافت دی, اپنی خلافت سے انہوں نے کیا کیا. اسی لیے بڑے بڑے آدمی جتنے دنیا میں گزرے ہیں, چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں, چاہے صحابہ اکرام ہو, چاہے بادشاہ ہو. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بڑے نیک آدمی تھے, قرآن کی تلاوت, تہجد, نوافل, بڑا اہتمام تھا. ہارون رشید کے ایک وزیر تھے فضل برمکی, ان سے کہتے تھے فضل مجھے کسی نیک اللہ والے کے پاس لے جاؤ, کسی اللہ والے کے پاس مجھے لے جاؤ. فضل ہارون رشید رحمت اللہ علیہ لے جاتے, جہاں بھی جاتے وہ جو ہے نا کوئی ان کی تعریف کرتا, کوئی ان کی. ہارون رشید اپنے فضل برمکی سے کہتے کسی ایسے آدمی کے پاس لے جاؤ. یہ کیا بات ہے؟ یہ غفلت نہیں ہے, یہ احساس ہے, یہ احساس ہے. غفلت آدمی میں ہوتی ہے, آدمی مطمئن ہو جاتا ہے, آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مطمئن نہیں ہے. اتنی بڑی خلافت اللہ نے دی, اور ذاتی انفرادی معمولات بھی ان کی زندگی میں ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں مجھے کسی کے پاس لے جاؤ. حتیٰ کہ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے. حضرت گھر کے اندر بیٹھے ہیں, دستک دی, پوچھا کون ہے؟ کہا امیر المومنین ہارون رشید ہیں اور میں فضل برمکی. کہا بادشاہ کو میرے سامنے میرے گھر پہ کیا کام ہے؟ میں تو ایک فقیر ہوں, فقیر کے در پہ بادشاہ کا کیا کام؟ کہنے لگے وہ ملنے کے لیے آئے ہیں. فضل برمکی نے کہا میں تو ملنا نہیں چاہتا, میں نے تو انہیں بلایا نہیں. کہنے لگے امیر المومنین ہے, آپ نے ان سے بیعت کی ہے, امیر ہیں, یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو لہذا آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان سے ملیں. چنانچہ دروازہ کھولا, سلام کیا, مصافحہ کیا. جب مصافحہ کیا تو ہارون رشید کے ہاتھ بڑے نرم تھے, کہنے لگے ہارون رشید، ہاتھ مصافحے میں ہاتھ پکڑ کر جائے کہنے لگے ہارون رشید کتنے ملائم کتنے نرم ہاتھ ہیں، اگر یہ ہاتھ جہنم سے بچ جائیں تو پھر کامیاب ہو۔ ہارون رشید رونے لگے، فرمایا سفیان ثوری سے کہ کچھ نصیحت کرو، کچھ نصیحت کرو۔ ہارون رشید نے، سفیان ثوری نے کیا کہا؟ ہارون رشید بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں تم سے پہلے آئے، بڑے تاج و تخت کے مالک تھے، آتے گئے چلتے گئے، آتے گئے چلتے گئے، ایک وقت آئے گا تمہارا بھی تاج و تخت سلطنت تم سے بھی لے لیا جائے گا، تمہاری بھی سلطنت تم سے لے لی جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی آخریب ہے، اس کو نہ بھولنا۔ آخرت کو سامنے رکھا، آخرت کی زندگی کو یاد دلا، رونے لگے رونے لگے۔ فضل برمکی کہنے لگے تم نے ہمارے بادشاہ کو رلا دیا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے رلایا نہیں، میں نے انہیں اپنا آئینہ بتایا ہے، میں نے انہیں آئینہ بتایا ہے، آئینے میں آدمی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آخرت کو دیکھے۔ چنانچہ جب نکلنے لگے تو ہارون رشید نے وزیر کو کچھ ہدیہ دیا، کہنے لگے یہ سفیان ثوری کو دے دو۔ جب وہ ہدیہ دینے لگے تو سفیان ثوری کہنے لگے ہارون رشید تم نے میری بات سمجھی نہیں، جس چیز سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں وہی چیز تم میری گود میں ڈال رہے ہو۔ ہارون رشید روتے ہوئے نکل گئے، کہا اپنے وزیر سے کہ ایسے لوگوں کے پاس مجھے لے کے آؤ، ایسے لوگ جن کے پاس بیٹھ کر غفلت دور ہوتی ہے، اپنی اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے دوستو یہ مطالبہ ہے قرآن پاک کا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنے کو غافل نہ رکھو، جو اپنے، اسی لیے کہتے ہیں نا دید قصور، اللہ سے مانگنا اے اللہ دید قصور دے دے۔ دید کسے کہتے ہیں؟ نگاہ۔ نگاہ کسے کہتے ہیں؟ نگاہ ہے نی، ہاں نگاہ۔ کون سی نگاہ؟ کہ اپنے اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی خامیوں کا احتساب کرنے والی نگاہ، اپنی خامیوں کا احتساب کرنے والی نگاہ مل جائے نا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی بات فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو ایسی نگاہ دے دے، کون سی نگاہ؟ جس نگاہ میں اس کو اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی غفلتیں نظر آ رہی ہو، پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں اس کو اپنے جیسا عاجز کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہ سمجھے گا اگر اللہ مجھے معاف کر دے پوری دنیا کو معاف کر دیں گے، اگر میری مغفرت ہو گئی تو پوروں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دوستو پہلا ہی جملہ ان کا لا تلہک الناس عن نفسک، لوگوں میں مشغول ہو کر کبھی اپنے سے غافل نہ ہونا، یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے، آدمی کو اپنے سے غافل کر دیتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں بھی کچھ کر رہا ہوں، نہیں، اپنا بھی کچھ، اپنا اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے تعلق والے اعمال، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، ہماری دعائیں ہوں، یہ اعمال ہمارا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا، ہماری غفلت دور ہوتی ہے، ہمارا اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق ہو، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا ولا تقطع النهار صاربا فانه محفوظ عليك ما عملت۔ بیکاری، علماء نے فرمایا بیکاری جو ہے معصیت کا دروازہ ہے۔ بیکاری جو ہے نا، ایک آدمی بیکار ہو گناہوں گناہ سوچنے لگتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاہل کہا، یعنی سستی سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل۔ سست آدمی نہ اللہ کے حق ادا کرے گا، نہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کرے گا، نہ وہ بیوی کے حق ادا کرے گا، سست آدمی۔ اسی لیے سست آدمی، اندازہ لگائیں جن جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے اس میں کسل بھی ایک ہے۔ کسل کے معنی، کسل کے معنی سست، آپ نے محنتی۔ اب ان اللہ یحب، اللہ محبت فرماتے ہیں کس سے؟ المؤمن المحترف، اس مسلمان اس مومن سے محبت فرماتے ہیں جو محنتی ہو۔ کس سے؟ محنتی ہو، آدمی محنتی بنے۔ جو آدمی، اسی لیے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ مصافحہ کیا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ مصافحہ کیا، دونوں کی روایت ہے، دونوں سے مصافحہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہتھیلیوں میں سختی محسوس کی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا سختی ہے، کیا یہ سختی کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ ہیں جس سے ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے کماتے ہیں۔ تو آپ نے ان ہاتھوں کو بوسا دیا، آپ نے ان ہاتھوں کو کون جس زبان مبارک سے جس ہونٹ مبارک سے وحی کے کلمات نکلتے تھے سب سے پہلے ان مبارک ہونٹوں سے آپ نے یہ مقام بتایا اور پھر کیا فرمایا ہاذہ ید لا تمسہ النار یہ وہ ہاتھ ہیں جس کو جہنم کی آگ چھوئے گی. محنتی داؤد علیہ السلام محنتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے چند قیرات کے بدلے میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. آپ محنتی تھے, سفر میں محنتی, حضر میں محنتی, سفر میں چلتے تو آپ جو ہے کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ذمے کام لیتے, اپنے ذمے کام لیتے, یہ نہیں کہ آپ جن. اسی لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ دن کو بیکار نہ گزارو, چلتے پھرتے ایسے ہی بس دن گزرتا گیا گزرتا گیا. فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ جو کچھ تم کر رہے ہو بیکاری کے اندر بھی وہ سب کا سب محفوظ ہو رہا ہے. تیسری چیز فرمائی وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِن. سبحان اللہ کتنا بڑا انعام ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے. حسنہ, حسنہ کہتے ہیں نیکی کو, نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ برائی کو مٹا دیتی ہے اور اس کی نحوست کو بھی مٹا دیتی ہے. قرآن کریم ہے نا فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نیکیاں یقیناً نیکیاں مٹا دیتی ہیں لے جاتی ہیں صاف کر دیتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکرا بہت بڑی نصیحت ہے یہ بات, ذالک ذکرا یہ بہت بڑی نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ یہ نصیحت ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک للذاکرین سمجھنے والوں کے لیے جو نہ سمجھ. اسی لیے گناہ ہو جائے فوراً آدمی نیکی کرے, گناہ ہو جائے. بعض گناہ ایسے ہیں جس کی معافی صدقے سے ہی ہوتی ہے, بعض گناہ ایسے ہیں ہاں اسی لیے ہمیں اللہ اکبر آئے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو بس میں معافی کرتا رہو. اگر ہم 24 گھنٹے کا نظام اگر ہم دیکھیں اس میں اللہ نے جو عبادات کا اور اعمال کا جو نظام ہمیں دیا ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بس اللہ ہمیں معافی کرنا چاہتے ہیں, واللہ ہمیں معافی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے دنیا کے اندر گناہوں سے زیادہ مغفرت کے موقع زیادہ ہیں. قدم قدم پر گناہ ایسا, قدم قدم پر مغفرت ہے. وضو کرتے جائیں گناہ نکلتے جائیں گے. گھر سے نکلیں سبحان اللہ وضو کر کے, کوئی مسجد کے فرض نماز کے لیے جا رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا احرام باندھ کر عمرے کے حج کے لیے جا رہا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ گھر سے نکل رہا ہے وضو کر کے اس کا ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہے, ایک قدم پر ایک گناہ معاف. مسجد میں بیٹھے ہیں کیا ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں انتظار میں, انتظار پر بھی اللہ گناہ معاف کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد سلام, نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر. حدیث پاک میں آتا ہے ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام, اللہ یقیناً اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ فرشتے رحمت بھیجتے ہیں کا مطلب یہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرما, انہیں معاف فرما. کون؟ جو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا رہے, فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہنا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. جس طرح نماز سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا, یہ نماز سے پہلے انتظار کے ساتھ بیٹھنا یہ مطلوب ہے, نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نہیں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سوائے ایک کی کہ نیکیاں پرانے پرانے گناہوں کو جو ہے نا ختم کر کے رکھ دیتی, پرانے پرانے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتی. اتنی بڑی بہترین بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. وآخرج البیہقی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعتزل ما یوزیک وعليك بالخليل الصالح وقل ما تجد وشاور في امرك الذين يخافون الله. تین باتیں یہاں بھی فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی, کتنی بہترین نصیحت فرمایا. جو چیز تمہیں تکلیف دے اس سے اپنے کو ہٹا لو, جس سے تمہیں تکلیف پہنچے اس کو تم تکلیف اس کو اس کا جواب تکلیف سے مت دو. کسی سے تکلیف پہنچ جائے اس سے اپنے کو دور, نصیحت کی بات ہے. کسی سے تکلیف پہنچنا ہے اسے دور ہٹ جاؤ. واعتزل, اعتزال کے معنی ہے اپنے کو علیحدہ کر لو, کسی کے جملے سے کسی کے عمل سے کسی کے قول و کردار سے اگر تمہیں ٹھیس پہنچ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی اس کا جواب دو. واعتزل, علیحدگی اختیار کر لو, علیحدگی اختیار کر لو, یہ اصل اخلاق ہے. پھر فرمایا وعلیک بالخلیل الصالح, اپنے دوست بناؤ. کیسا دوست؟ نیک دوست. اپنی صحبتوں کو پاکیزہ رکھو, اپنے دوست کو نیک بناؤ, کہ ایسا دوست اختیار کرو جس کے اندر صالحیت ہو, نیکی ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَقَلَّمَا تَجِدُهُ, اس کو تم بہت ہی کم پاؤ گے, ایسے دوست بہت کم ملیں گے جن میں صالحیت ہو. کیونکہ آدمی اپنے دوست کا دین اختیار کرتا ہے, دوست کا اثر لیتا ہے. ہاں, امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دوست بنانا ہے تو پانچ خوبیاں اس کے اندر دیکھو. سب سے پہلے عقل والا ہو, عقل مند ہو. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیوقوف کا چہرہ دیکھنا بھی گناہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ احتیاط کرو. دوست کسی کو صاحب سمجھدار ہو, عقل مند ہو. پھر فرمایا دوسری چیز اخلاق والا ہو, دوسری چیز کے اندر اخلاق ہو. تیسری چیز فاسق نہ ہو, اللہ کا نافرمان نہ ہو. چوتھی چیز بدعتی نہ ہو. چوتھی چیز کیا ہے؟ بدعتی نہ ہو, سنت کا پابند ہو. سنت کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی بدعت پر چلتا ہے پھر اس کا کوئی بھروسہ. پھر پانچویں چیز فرمایا کہ وہ شخص رشتوں کو توڑنے والا نہ ہو. ہاں, اسی لیے دوستی ایسی نہیں ہے کہ جس سے چاہے دوست کر لیں, جس سے چاہے. ایک روایت میں فرمایا کہ جس آدمی میں دنیا کی حرص ہوتی ہے, دنیا کا لالچ ہوتا ہے, اس کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ. تو تین باتیں فرمائی. سب سے پہلی بات نیک دوست. پھر تیسری بات فرمائی وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهِ, مشورہ کرو اپنے معاملات میں, لیکن ہر ایک سے مشورہ نہ کرو. مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیونکہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. مشورہ امانت ہے, امانت ہے. پوچھنے والا امانت سے پوچھتا ہے, رائے دینے والا امانت کے ساتھ رائے دے. اسی لیے علماء نے کیا فرمایا, مشورے میں چالاکی نہیں, سیاست نہیں, مشورے میں امانت چاہیے. مشورے میں سیاست نہیں چاہیے, مشورے میں چالاکی نہیں چاہیے. پوچھنے والا چلو پوچھ کے تو دیکھیں کیا ان کا مطلب ہے. بولنے والا چالاکی کا مشورہ نہ دے, بلکہ مشورے کے اندر امانت کا رنگ ہونا چاہیے. اور جو امین ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. جو امین, اسی لیے فرمایا اپنے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی, آپ پر وحی اتر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صحابہ کرام سے بڑے اہتمام سے مشورہ کرتے اپنے معاملات میں. لیکن ہم بھی اپنے معاملات میں مشورہ, اسی لیے مشورے کا طریقہ یہی لکھا گیا ہے کہ مشورہ جب کسی سے کریں اللہ سے ڈرنے والا ہو, امانت دار ہو, اور پھر اس کے سامنے جس موضوع سے مشورہ کیا جا رہا ہے, جس موضوع سے متعلق, اس کے منافع اور اس کے مفاسد کو سامنے رکھ دیا جائے تاکہ ترجیح کی رائے دینی آسانی ہو سکے, بھئی اس میں ترجیح ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت احنف ابن قیس کو بڑی عجیب نصیحتیں فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا احنف, اے احنف, من کثر ضحکہ قلت ہیبتہ, جو آدمی زیادہ کھل کھلا کر ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے. مسکرانا سنت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم, آپ مسکراتے تھے, آپ کھل کھلا کر نہیں ہنستے تھے. کھل کھلا کر جب آدمی ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کا, اس کا دین کا, اس کے تقوی کا, اس کے ایمان کا ایک روب اللہ نے دیا ہے اس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں خصوصیت نصرت بالرعب, اللہ نے میری مدد کی روب کے ذریعے سے. دو دو مہینے کی مسافت اتنی دوری ہوتی تھی, دشمن کانپ جاتے تھے آپ کا نام سن کر. لیکن بیک وقت آپ سے جب کوئی قریب ہوتا تو اتنے آپ سمجھتے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے ہر یہ ایمان کا, اعمال کا, نمازوں کا ایک حیبت کا, ایک حیبت کی چادر ہوتی ہے. لیکن آج فرمایا دیکھو جب آدمی کھل کھلا کر ہنستا ہے وہ چادر اتر جاتی ہے. پھر فرمایا وَمَن مَزَحَ اُسْتُخِفَّ بِهِ, جو کثرت سے مزاح کرتا ہے اس کو بے حیثیت سمجھتے ہیں لوگ. اُسْتُخِفَّ بِهِ, ہلکا سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر. مزاح سنت ہے, لیکن وہ مزاح جو کثرت سے ہو اور جس میں دوسروں کی دل آزاری ہو, ایسا مزاح سے آدمی اس تو خفہ بھی, اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. بے حیثیت سمجھتے ہیں. پھر فرمایا من کثر کلامہ کثر سقطہ, جو کثرت سے بولتا ہے بس بات مجلس میں بیٹھے بولنا شروع کر دیا, جس کی زبان زیادہ چلتی ہے غلطیاں لغزشیں زیادہ کرتی ہیں. زبان زیادہ چلتی ہے لغزشیں. اسی لیے حضرت ابو درداء نے کیا فرمایا, تعلم الصمت کما تعلم الکلام, خاموشی سیکھو جس طرح تم کیا سیکھتے ہو بولنا سیکھتے ہو. ایک حدیث میں عبادت کے 10 حصے ہیں, 9 حصے خاموشی میں ہیں, ایک حصہ بولنے میں, ایک حصہ ہی بولنے کا ہے. عبادت کے 10 پارٹ اگر کر دیں, 10 حصے کر دیں تو ایک ہی حصہ بولنے کا ہے. 9 حصے ایسے ہیں جس میں عبادتیں پوری ہیں, 90% عبادتیں ایسی ہیں اسلام میں خاموشی سے ادا ہو جائے جس میں زبان کا کام نہیں ہے. 10% عبادتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے نا کیا چلتی ہیں. اسی لیے زبان آدمی جب کثرت سے کلام کرتا ہے بس میں چاہوں بولوں بولوں جو چاہے بولوں, سقطو ہو کیا ہے اس سے لغزشیں ہوتی ہیں, وہ بڑی لغزش, زبان کی لغزشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, ہاتھ سے زیادہ خطرناک. جراحات السنان لہل تیام, شاعر کہتا ہے نا کہ تلوار کی مار تلوار کا زخم سکھا دیتا ہے, لیکن پھر اس کی رینج جو ہے نا بڑی خطرناک ہے, اس کی دعاؤں کی رینج بھی خطرناک دور دور تک, اور اس کی تنقید اور اس کی لان اس کے تان اس کی تنقید اس کی بھی بہت دور تک ہے. یہاں بیٹھ کے اگر کوئی دور مشرق کے کنارے پہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کر سکتے نہیں کر سکتے, اللہ سنتے ہیں اس کے لیے. یہاں بیٹھ کے بھی اس کسی کے نعوذ باللہ کسی کے لیے تنقید بھی کر سکتے ہیں, تان بھی کر سکتے ہیں, بری بات بھی بول سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا بھائی یہ دو کی ہی اس دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اگر اس کی ضمانت دے دے کوئی میں جنت کی ضمانت دے دوں اس کے لیے. اسی لیے فرمایا کثرت کلام کثرت لغزش, ومن کثر سقطہ قل حیاؤہ, جب لغزشیں بار بار ہوتی ہیں حیا کم ہو جاتی ہے. I'm sorry بات کرے سوری کا اس کے پاس سوری بولنے والا بھی احساس ہے ہی نہیں کہ میں واقعی غلطی سے سوری بول رہا ہوں. بات کرے غلطی ہو رہی ہے زبان سے, اگر وہ بات کرے معافی مانگتا رہے اس کی معافی کے اندر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں رہی, پھر کیا ہو جائے گا وہ بے حیا ہو جائے گا, حیا اس کے اندر سے کم ہو جائے گی. اور حیا ایمان کا حصہ ہے, حیا ایمان کا حصہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان والحیا قرنا, ایمان اور حیا دونوں آپس میں جو ہے جڑواں ہیں, دونوں آپس میں کیا ہیں جڑواں ہیں. ایک کو نکالو اذا رفع احدهما رفع الاخر, ایک کو نکالو تو دوسرا خود بخود نکل جائے گا. کسی آدمی کو بے ایمان بنانا ہے اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو اس کو بے ایمان بنا دو یا تو بے حیا بنا دو. اتنی خطرناک چیز, اتنا حیا اسے. فرمایا زبان سے کثرت سے کلام نکلے گا, کثرت سے لغزشیں, اور جس سے کثرت سے لغزشیں ہوں گی اس کے اندر حیا کم. ومن قل حیاؤه قل ورعه, جس کے اندر حیا کم ہوگی اس کے اندر پرہیزگاری بھی کم ہو جائے گی, اس کے اندر پرہیزگاری بھی کم ہو جائے گی, تقوی کی صفت بھی نکل جائے گی. ومن قل ورعه مات قلبه, جس آدمی میں پرہیزگاری نہیں ہوتی اس کا دل مر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نصیحت ہے, اس کو بھی پڑھ لیں گے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كونوا اوعية الكتاب وينابيع العلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت فرما رہے ہیں, اللہ کی کتاب کے برتن بنو. برتن ہے نا, برتن میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو محفوظ ہو جاتی ہے. برتن میں دودھ ڈالیں گے دودھ محفوظ, پانی ڈالے پانی محفوظ. اپنا دل ایک برتن کی طرح ہے, اس دل کے اندر اللہ کی کتاب کو اتارو, اس کے معانی کو, اس کے مفاہیم کو, اس کے الفاظ کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرمائی. میری خواہش ہے کہ 30 آیتوں والی یہ سورت ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر سینے میں یہ محفوظ. کون سی ہے وہ سورت؟ سورت الملک. میری خواہش ہے سورہ یاسین ہر امتی کے سینے کے اندر, کہ اللہ ہمارا دل کیا ہو, اللہ کی کتاب کا برتن بنے, اللہ کی کتاب کا برتن بنے, کہ اس کے اندر سورہ اخلاص سورہ یاسین پورا قرآن بھی اگر ہم یاد نہیں کر سکتے, وہ سورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات کے بتائے ہیں جس کے فضائل بڑے بتائے ہیں وہ سورہ تو ہمارے سینوں میں ہو. کونوا اوعیۃ الکتاب, کہ اللہ کی کتاب کے برتن بنو، کہ اللہ کی کتاب محفوظ ہو جائے، اس کے الفاظ محفوظ، اس کے معانی محفوظ، پھر وہ چیز اس کے مطالب اور اس کی زندگی ہمارے جسم پہ ظاہر ہو. پھر فرمایا وَيَنَابِعَ الْعِلْمِ، علم کے چشمے بنو. چشمے سے پانی کیسے پھوٹتا ہے دیکھا نا، چشمے سے کیسے پانی نکلتا ہے، اس طرح تم علم کے چشمے بنو. جہالت کو اپنے اندر سے دور کرو، علم کے چشمے. زبان سے علم کی بات نکلے، زبان سے علم کی بات، مجلس میں علم کی بات، یہ علم کے چشمے. ہاں، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایسی باتیں نکلیں. اور پھر فرمایا وصل اللہ رزق یوم بیوم، اللہ سے ہر دن اس دن کی روزی مانگو، اللہ سے مانگو رزق یوم بیوم، آج کے دن آج کا رزق اللہ سے مانگوں گا، آج کے دن اللہ سے آج کا رزق، اے اللہ آج مجھے رزق دے، صحت دے، آج میری ضرورت ہے. ہاں، وصل اللہ رزق یوم بیوم، ہر دن کی روزی اللہ سے مانگے، ہر دن کی روزی، یعنی مطلب اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے. جب بندہ اپنے کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ بڑی عزت کے ساتھ اس کی دعا سنتے ہیں. رزق کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تمام دینی دنیاوی ضرورتیں ہر دن کی مانگتے رہیں، ہر دن کی مانگتے رہیں. اسی لیے استخارے کی بھی، استخارے کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ استخارہ آدمی ضرورت پر آدمی کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی ضرورت پیش آئی، استخارہ کر لیے، یہ سنت ہے. لیکن روزانہ دو رکعت استخارے کی نماز آدمی پڑھنا شروع کر دے. جو وجہ اس کی ہے کہ کتنے کام دن بھر ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اللہ سے رہبری چاہتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے. کتنے قدم ہمارے، کتنے قلم ہمارے آگے اٹھتے ہیں جس میں ہم اللہ کی رہبری کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے بس اس دو رکعت استخارے کی نماز، اے اللہ بس آج کے دن میں جو بول جو کام ہم کریں اس میں تو ہماری رہبری فرما دے. وصل اللہ رزق یوم بیوم. پھر فرمایا جالس التوابین فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْئًا أَفْئِدَتُهُمْ، توبہ کرنے والوں کی مجلسوں میں، توبہ کرنے والوں کے ساتھ اپنے کو بٹھاؤ. توابین، توابین کے ساتھ بیٹھو، جو کثرت سے توبہ کرنے والے. تواب کہتے کثرت سے توبہ کر. گنہگاروں کے ساتھ بیٹھو گے تکبر پیدا ہوگا، کبر پیدا ہوگا. توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تواضع پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی. توبہ کرنے والوں کے ساتھ کثرت سے ہے اللہ مجھے معاف کر دے. توبہ کرنے والے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ ہی خیال نہیں کرتا. اس کے ساتھ اگر آدمی اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے تو آدمی کے دل سے گناہوں کا استخفاف، گناہوں کا ہلکا پن اس کے دل میں آئے گا، اور نافرمانی کس کی ہو رہی ہے اس کا احساس ہی نکل جائے گا. فرمایا توبہ کرنے والوں کے ساتھ اپنی صحبت کو رکھو، کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْئًا أَفْئِدَتُهُمْ أَفْئِدَتًا، ان کے قلوب بہت ہی نرم ہوتے ہیں. اسی لیے دوستو ایک چیز کیا ہے، دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ ہم بھی کثرت سے توبہ کرنے والے بنیں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تبارک مطالعہ کثرت سے توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. توبہ کثرت سے کریں گے اس کا ایک اثر دل نرم ہوگا، اس کا ایک اثر دل نرم ہوگا. اور ہمارے ساتھ جو اٹھے بیٹھے گا اللہ پاک اس کو بھی کیا کریں گے، اس کو بھی اس عمل کی توفیق دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں، اللہ تعالی جو اللہ کی محبت، آخرت کا احساس، اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. کبھی بھی ہم جو ہے نا، سب سے بڑی بات جو ہم نے پڑھی ہے، کبھی اپنی ذات کو غافل نہ رکھنا. ہاں، کبھی بھی نہیں. عمل کے ساتھ غفلت کو جمع نہیں کرنا ہے، عمل کے ساتھ خوف کو جمع کرنا، عمل کے ساتھ استہزار کو جمع کرنا. جہاں بڑے سے بڑا کام کر لے اور غفلت ہو تو پھر آدمی جو ہے نا بڑی محرومیت. جب آدمی اپنے کو غافل سمجھتا ہے، میں مستغنی، میں غافل ہوں، پھر کیا ہے، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. عیب نظر آئیں تو پھر، اسی لیے کیا قرآن نے فرمایا وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ کہتے ہیں عیب ڈھونڈنا، لمزہ کہتے ہیں عیب پھیلانا، اور ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ویل ویل، بہت بڑی ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب لوگوں کا ڈھونڈتے ہیں اور پھر لوگوں میں پھیلاتے ہیں. یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ یہ بیماری اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے کو غافل رکھ کر دوسروں کی طرف نگاہ رکھتا ہے، دوسروں کی طرف. ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے مذاق کیا نوجوان نے، حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میری بکری کی داڑھی اچھی ہے؟ مذاق کیا. حضرت رونے لگے، کہنے لگے ابھی نہیں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا. شاگرد کہنے لگے حضرت آپ بتائیں، اتنا بڑا مذاق کر رہا ہے کہ آپ کی داڑھی اور بکری کی داڑھی. کہنے لگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات فرمائی. فرمایا اگر میرا ایمان کے ساتھ انتقال ہو جائے، ایمان پر میرا خاتمہ ہو، تو میری داڑھی بہتر ہے، ورنہ بکری کی داڑھی بہتر ہے. مفسرین نے لکھا ہے کل وہ لوگ جن کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کریں گے، جب وہ جماعت جہنم میں جائے گی، جانور دیکھ کے تمنا کریں گے اے اللہ شکر ہے تُو نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جماعت جماعت بنا کے جب جہنم میں لے جائیں گے، جانور کھڑے ہو کے کہیں گے تیرا شکر ہے ہمیں ان جیسا انسان نہیں بنایا. خاتمہ چھپا ہوا ہے آدمی کا، آدمی کا خاتمہ چھپا ہوا ہے آدمی کا. اسی لیے جو ہے نا، کبھی بھی آدمی جو ہے نا اپنے سے غافل نہ ہو. اپنی غفلت یہ دلوں کو اندھا کر دیتی ہے، دلوں کو زنگ کر دیتی ہے. بڑے سے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہے جو جن کی زندگیاں اللہ کے دین کی محنت میں لگی ہوئی تھی. اسی لیے ہم کبھی بھی الحمدللہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی دین کی شعبے میں لگایا ہے، تو ہم اپنی ذات کو سامنے رکھیں. دو چیزیں، ایک میرے اندر آخرت کا فکر بڑھ رہا ہو، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، آخرت کا شوق ہمارے اندر بڑھ رہا ہو، اپنی اصلاح میرے اندر بڑھ، اپنی اصلاح کا فکر بھی ہمارے اندر ہو. اپنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے، میں اسے میرے عیوب مجھے بتائے، میں اسے مغفرت کا تحفہ دوں گا. کیا مطلب؟ مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ اس کی مغفرت فرما. دروازہ کھلا رکھنا ہے، دروازہ کھلا رکھنا ہے. یہ ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء اکرام کا یہ مزاج تھا، بند نہیں کرتے تھے دروازہ، بند نہیں کرتے تھے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، بادشاہ ایسے بادشاہ، واقعی دیکھیں کتنے بڑے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا، بادشاہ ہو کر کبھی انہوں نے بیت المال سے اپنا گھر کا گزارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے گزارے کے لیے قرآن کریم کی طباعت کتابت کرتے اور اس کو چھاپواتے، پھر اس سے جو تحفہ ملتا وہ جو ہے نا اس سے اپنا گزارا کرتے. کچھ لوگ تھے حضرت جب کتابت کرتے تو نشاندہی غلطی کی کرتے، کسی نے کہا حضرت یہاں غلطی ہے، اچھا ٹھیک ہے بول کے حضرت نے مارک کر لیا، مارک کر لیا. تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا حضرت یہاں غلطی نہیں ہے، کہا حضرت کہا مجھے معلوم ہے یہاں غلطی نہیں ہے، اگر میں اس کو کہہ دیتا یہاں نہیں غلطی، وہ آئندہ مجھے روکنے سے ٹھک جاتا، میں نہیں چاہتا میرا محسن میں ضائع کروں، یہ محسن ہے مجھے کمیونٹی کے اندر، معاشرے کے اندر یہ محسن ہے میرا. آدمی محسن سمجھے اس کو، کس کو؟ ہاں آدمی محسن جو میری جو مجھے مجھے میری اس غفلت سے مجھے ہٹا رہا ہے. ورنہ جو ہے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر کیا ہوگا اس درخت کا جس درخت کا کوئی مالی نہ ہو، کیا ہوگا اس باغ کا جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ اے اللہ، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے اللہ دین کی نعمت ہمیں عطا فرمائی. اے اللہ اس کا فہم، اس کا سمجھ اے اللہ ہمیں صحیح عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے نیک مبارک بندوں کی جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اے اللہ اس کو ہماری زندگی میں زندہ فرما. یا الہ العالمین، ہر قسم کی غفلت اور کوتاہی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اپنی ذاتی زندگی اے اللہ نمونے والی بنا. یا اللہ ہماری اپنی ذاتی زندگی نمونے والی بنا. یا اللہ ہماری ذاتی زندگی میں اللہ سنت عطا فرما. اے اللہ تیرے احکامات، اے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اللہ ہماری ذاتی زندگی میں آباد فرما. یا اللہ پوری دنیا کے لیے اللہ, اے اللہ خیر کے پھیلنے کے لیے, ہدایت کے پھیلنے کے لیے اے اللہ, اے اللہ ہمیں قبول فرما. یا الہ العالمین, ہمارے اس مجلس میں جتنے اے اللہ ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ جتنے حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما, بیماروں کو صحت نصیب فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.